الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك متعدد احاديث سے اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظیم دولت ہے، جس کو بھی حاصل ہو جائے اس کو دونوں جہاں کامیابی حاصل ہو جائے، لہذا اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی آخر میں عرض کیا جائے گا. اس محبت کے حاصل کرنے میں نہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے نہ مشقت کی ضرورت ہے، بہت ہی آسانی سے یہ محبت حاصل ہو جاتی ہے. اس میں کچھ خرچ بھی کرنا نہیں پڑتا، یعنی مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر مال و دولت خرچ کیے یہ عظیم نعمت حاصل ہو سکتی ہے. اور حضرت نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھنے والے آپ کا عشق اور درد رکھنے والے مسلمان، یہ مسلمانوں کی پانچ قسموں میں سب سے اونچی قسم ہے، سب سے اعلی قسم ہے. حضرت نے وہ پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں، کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو بالکل دین پر عمل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ مناؤں سے بچتے ہیں، بس رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کی ایک قسم تو ایسی ہے جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کا دین پر شریعت پر کوئی عمل نہیں. فرماتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا عرض کریں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین پر عمل کی توفیق. اور دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو دین پر چلتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی نیت سے کرتے ہیں، دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں، نام و نمود کی غرض سے کرتے ہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو عابد سمجھیں، زائد سمجھیں، نیک سمجھیں، حاجی نمازی سمجھیں، دیندار سمجھیں، اللہ والا سمجھیں. یہ مسلمانوں کی وہ قسم ہے جو عمل تو کرتی ہے لیکن عمل دکھانے کی نیت سے کرتی ہے. یہ جو قسم ہے مسلمانوں کی یہ ایسی ہے کہ محنت بھی کرے اور وہ عقارت بھی جائے. یہ اگر ساری عمر اسی طرح ریاکاری کی غرض سے عمل کرتے رہیں تو زندگی بھر کی محنت بیکار جائے. اس لیے کہ دکھاوا اور ریاکاری یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر بجائے ثواب ملنے کے الٹا عذاب ہوتا ہے، اور وہ عذاب بھی حدیث سے ثابت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین آدمی پیش ہوں گے، ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم. اللہ پاک ان سے فرمائیں گے بھائی ہم نے تم کو جو نعمتیں عطا کی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کی؟ وہ جواب دیں گے یا اللہ شہید کہے گا میں نے سب کچھ آپ کے راستے میں قربان کر دیا، سخی کہے گا میں نے سب کچھ آپ کے راستے میں خرچ کر دیا، عالم کہے گا میں نے پڑھا اور زندگی بھر پڑھایا اور اس طرح میں نے اپنی عمر کو ختم کر دیا. اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ کہا، یہ جو کچھ تم نے کیا تھا ہمارے واسطے تو نہیں کیا تھا، جو کچھ تم نے کیا ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ شہرت اور ناموری کے لیے کیا. فقط قیل، وہ تم کو دنیا میں کہہ دیا گیا، شہید کو شہید کہہ دیا گیا، سخی کو حاتم طائی کہہ دیا گیا، عالم کو استاد العلماء کہہ دیا گیا، لہذا ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ بچایا اللہ بچایا حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اوندھے منہ دو زخم ڈال دیا جائے گا. اور ان کی مثال بھی حضرت نے دی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بعض دفعہ گاڑی دلدل میں پھنس جاتی ہے، جتنے بھی چلاؤ اتنے ہی دھستی، جتنے بھی اسٹارٹ کرو، جتنے بھی انجن تیز چلاؤ اتنے ہی وہ اور اندر گھستی چلی جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی. ایسی ان کی محنت رائگاہ ہے اب بیکار. اس لیے ریاکاری سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے. جو عمل بھی کرے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ جو اخلاص سے دین پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، لیکن صرف ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں، باطنی احکام پر عمل کرنے سے غافل ہیں۔ شریعت میں دو قسم کے احکام ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری احکام تو سبھی جانتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، حلال کمانا ہے، اچھے عادات و اطوار کو اپنانا ہے وغیرہ، یہ احکام ظاہرہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ان احکام پر تو چلتے ہیں، لیکن شریعت نے احکام باطنہ بھی دی ہیں۔ کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو ہمارے باطن سے متعلق ہیں، جن کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے، پرا ہے، تقوی ہے، اور ایسی باطنی کچھ گناہ بھی ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے اور ضروری ہے، جیسے بغض، کینہ، حسد، نخوت، کبر وغیرہ۔ یہ احکام باطنہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے دل سے ہے۔ ان پر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف عمل، ان پر کوئی عمل نہیں، بس صرف ظاہری احکام کو انہوں نے اختیار کر لیا اور اخلاص سے اختیار کیا، لیکن باطنی اعمال کو پسے پٹ ڈالتی ہے۔ اسی قسم ایسے مسلمان ہوں گے، اور ایسے مسلمان بھی بہت، وہ بھی ناقص اور ناتمام ہے، بھی ناقص اور ناتمام ہے۔ اور ایسے افراد جس طرح عوام کے اندر بکثرت ہے، مساجد و مدارس میں بکثرت ہے، کیونکہ مدارس میں بھی اب تربیت کی طرف احکام باطنہ کے اندر فضائل حاصل کرنے اور رذائل دور کرنے کی طرف توجہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ظاہری احکام پر عمل بھی ناقص ہے، باطن کے احکام تو ہے ہی نہیں، باطن کے احکام پر تو عمل ہی نہیں۔ حضرت ان کی بھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ بعض دفعہ گاڑی کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے، اس کو دھکیلنے کے لیے دھکا دینا پڑتا ہے، اس کو دھکا دیتے ذرا سے چلتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے، ذرا سے چلتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے، ذرا سے چلتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے۔ اگر اسٹارٹ نہ ہو تو تھوڑی دور جا کر کے دھکا دینے والوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، وہ کہیں چھوڑو بھائی یہ تو بیٹری بالکل ہی خراب ہو گئی، نہیں ڈلو، وہ راستہ نہیں طے کرتا۔ منزل پہنچنا تو دور کی بات ہے، چند قدم بھی چلنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ سناتے ہیں کہ یہ تیسری قسم والے جو ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں کہ دین پہ چل تو رہے ہیں لیکن برائے نام، کیونکہ مطلوب اصلی یہ ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام کو بھی اختیار کیا جائے، باطنی احکام کو بھی اختیار کیا جائے۔ اور ہمارے مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ علم کے ذریعے ظاہری اور باطنی سب احکام پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی قسم ان بعض مسلمانوں کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم باطن سے مالا مال ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باطن سے مالا مال ہیں اور باطن کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ ظاہری احکام میں بالکل صفر ہے، جو احکام ظاہرہ ہیں اس پر کوئی عمل نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو پہنچ گئے، پہنچ گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو پہنچ گئے لہذا اب ہمیں ظاہر احکام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں ہاں پہنچ گئے مگر جہنم تک پہنچ گئے. اس لیے کہ جس طرح باطن کے احکام ہیں اور اس میں فرائض و واجبات ہیں اور قبائر ہیں, ایسے احکام ظاہرہ کے اندر بھی فرائض و واجبات ہیں اور بہت سے ممنوعات ہیں جو قبائر ہیں. جواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میری 1000 سال کی عمر ہو تب بھی فرض و واجب تو دور کی بات ہے, میں نفلی وظیفہ بھی ترک نہ کروں. شریعت میں جو احکام کے درجات ہیں, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, یہ سب کرنے کے لیے ہیں درجہ بدرجہ. ایسے جو ممنوعات کے اندر درجات ہیں, حرام ہے, ناجائز ہے, مکرو تعلیمی ہے, مکرو تنظیم ہے, خلاف اولا ہے, یہ بچنے کے لیے ہیں درجہ بدرجہ. تو چھوڑنے کے لیے تو کوئی سا بھی عمل نہیں ہے. جب تک جان میں جان ہے, ہوش حواس کو جائیں, شریعت کا اتباع ضروری ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص آیا اور دس سال خدمت کر رہا اسے کہتے ہیں دس سال. حضرت عرصہ ہو گیا آپ خدمت میں رہتے ہوئے, آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. کرامت محمود تو ہے, مطلوب نہیں. میں نے کرامت ہی نہیں دیکھی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا, یہ بتا کہ 10 سال میں تو نے کوئی فیل خلاف سنت بھی دیکھا آگے نہیں, تو اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ یہ مقصود ہے, یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نصیب. پھر پانچویں قسم بیان فرمائی, کہ پانچویں قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو شریعت کے ظاہری احکام پر بھی عمل پیرا, باطنی احکام پر بھی عمل پیرا. ظاہر و باطن دونوں ان کے شریعت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ. ظاہری احکام پر بھی اخلاص سے عمل کر رہے ہیں, باطنی احکام پر بھی اخلاص سے عمل کر رہے ہیں, اور ان کی علامت یہ ہے, یحبہم یحبونا, کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے. وہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں, اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق ہیں. فرمایا یہ ان پانچ قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم, اور یہی قسم مقصود اور مطلوب ہے. اسی قسم میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس قسم میں داخل ہونے کے لیے شریعت پر پورے طور پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اس قسم میں داخل ہونے کا, جیسے کہ داخل ہونے کی علامت, اس قسم کی علامت ہے اللہ اس کے رسول کا سچا عاشق ہونا, اللہ اس کے رسول کی محبت کا معصوم اللہ سے پر غالب ہونا, اسی علامت ہی اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیا جائے اور اپنے دل میں اس کو رچایا جائے, بسایا جائے, رگ رگ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسایا جائے, اور اپنے آپ کو حضور کی ایک سنت پر مٹایا جائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بھی اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. سرکار دو عالم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شفیق اور رحمت للعالمین ہیں. چنانچہ دو حدیثیں آپ کے سامنے حیات المسلمین سے پڑھی جاتی ہیں. حضرت اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اس کا حاصل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے دعائیں مذکور ہیں. آپ نے وہ آیتیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا, یا اللہ میری امت میری امت. آپ نے دو ہاتھ اٹھایا اور اپنی امت کے لیے فرمایا, یا اللہ میری امت میری امت. حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, یوں تو تمہارا پروردگار جانتا ہی ہے کہ وہ کیوں میری امت فرما رہے ہیں, لیکن تم ان سے جاؤ اور ان کے رونے کا سبب دریافت کرو, کیونکہ آپ رو رو کر فرماتے ہیں, اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. انہوں نے آ کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نجات کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا, اپنی امت کی نجات اور اس کی مغفرت کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا, جبرائیل علیہ السلام نے وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں, غمگین نہیں کریں, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے, غم نہیں کریں, غمگین نہیں کریں. اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر آپ کی امت کا ایک فرد بھی جہنم میں جلتا رہے تو آپ کبھی خوش نہ ہوں گے, خوش نہ ہوں گے, جب تک آپ کی ایک ایک امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک آپ راضی نہیں. جب اللہ جل شانہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک امتی بھی دوزخ میں باقی نہ رہے. اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں, اتنی بڑی دولت اور سعادت جس ذات کی برکت سے حاصل ہوتی, اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس کا تقاضا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو. دوسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ نامی ایک شخص تھا جس کا لقب تھا حمار, ان کا لقب تھا حمار. شراب نوشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ سزا دی, پھر دوبارہ شراب نوشی پر گرفتار کر کے لایا گیا اور ان کو سزا دی گئی. حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ کس کثرت سے اس کو سزا دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پر لعنت مت کرو, واللہ میں جانتا ہوں اللہ میں جانتا ہوں، یہ شخص اللہ کا شان ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے حبیب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کتنا بڑا فائدہ کہ گناہ کرنے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود آپ نے اس پر لعنت کرنے سے منع فرما دیا. بھئی اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں. ان تمام حدیثوں میں حضور کی شفقت ہی شفقت بیان کی گئی، لہذا جب وہ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، تو بس پھر ہمارے دل میں اللہ تعالی شانہ سے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اب اس محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا خلاصہ سمجھ لو. وہ بحقی منمت مجد ملت حضرت مولانا تھانے رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالی شانہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اس کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سے پہلا کام یہ ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کیا جائے. اصل میں مقصود اصلی تو عمل ہے، لیکن عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، اس لیے علم دین حاصل کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے اس کا حاصل کرنا. اور اس پر تفصیل سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ پہلی روح جو حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے. تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، جب علم آئے گا تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہوگی. علم ہی نہ ہوگا، دین سے ناواقف ہوگا، تو پھر عمل کیسے صحیح ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی ضرورت دین کا علم حاصل کرے. چاہے علماء کی صحبت سے اور چاہے معتبر علماء کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے ضروری علم حاصل کرے. نمبر دو، احکام شرعیہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں. احکام شرعیہ پر ظاہراً بھی اور باطناً بھی عمل کرنے کا اہتمام کریں، سب سے اہم ہے بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے. اسی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، باقی امور بھی اسی کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں. اصل مقصود ہے اتباع شریعت، اتباع سنت، شریعت کی تابع داری، احکام شرع کی پابندی، اصل چیز یہ ہے. نمبر دو، تھوڑا سا وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کیا کرے. ہر آدمی اپنے اپنی مصروفیات کے مطابق اپنے شیخ کے مشورے سے کچھ ذکر مقرر کر لے. سبحان اللہ کی تسبیح، الحمد للہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، کچھ تلاوت، مناجات مقبول کی ایک منزل. یہ اپنے اپنے مصروفیات، اپنے اپنے حالات کے مطابق، اور کسی شے سے تعلق ہے تو اس سے مشورہ کر کے اور اس کی رہنمائی میں مقرر کر لے, اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کیا. اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غیر معمولی طور پر انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ دو نمبر بے حد ضروری ہیں. نیز جو عمل بھی کرے, جو نیک عمل بھی کرے, اس میں یہ نیت کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی محبت بڑھا دے, میرے دل میں اپنے ماں سوا کی محبت کو مغلوب کر دے اور اپنی محبت کو سب سے بڑھا دے. نیت میں بھی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی. جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. جب باقاعدہ نماز کے اندر, روزے کے اندر, ذکر کے اندر, تسبیح کے اندر, تلاوت کے اندر, دعا کے اندر, صبر کے اندر, شکر کے اندر نیت یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو تو محبت ہی آئے گی انشاءاللہ. اور ایک عمل یہ کرے, وہ بھی تنہائی کا ہے. ویسے ہر جگہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تنہائی زیادہ بہتر ہے اس کے لیے کہ تنہائی میں بیٹھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالے. جو جس جس کو جو جو نعمتیں ملی ہیں بس ان کو سوچا کرے. تھوڑے دن تو میں عادت کرتا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن سوچنا نہ چھوڑیں. سوچنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آنی شروع ہوں گی. پھر جب یاد آنی شروع ہوں گی تو اس سے شکر پیدا ہوگا, شکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور جو اہل محبت ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی صحبت اختیار کریں, یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ پاک نے نیک صحبت میں نیک اثر رکھا ہے جیسے بری صحبت میں برا اثر رکھا ہے. یہ صحبت جو ہے نا, یہ عجیب و غریب چیز ہے. جیسے علم علماء کی صحبت سے آتا ہے, عمل اولیاء اللہ کی صحبت سے آتا ہے. اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر لوگ اپنے دیہات سے, گاؤں سے, جنگل سے, پہاڑوں سے آتے ہیں اور مدارس میں آ کر کے علماء کی صحبت میں رہتے رہتے عالم بن جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں تو اللہ والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے بن جائیں. اب اگر کسی کو نیک لوگوں کی صحبت قریب میں میسر ہے تو وہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اس کی قدر کرے, اور اگر وہ دور ہے تو خطوں کی دعوت کرے. خطوں کی دعوت اس کا بدل ہے, صحبت کا بدل ہے. اور کبھی کبھی اپنے شیخ کی خدمت میں یا کسی اللہ والے خدمت میں جانا چاہیے اور رہنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں, ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ پرہیز ہے بھائی, پرہیز کریں گے تب دوا اثر کرے گی, ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی. اور ایک کام یہ کریں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس سے اس کی محبت مانگ کریں, کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ دینے والے, عمل کی توفیق بھی وہی دینے والے, گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی وہی دینے والے, ذکر کی توفیق بھی وہی دینے والے ہیں. سب کچھ انہیں کی طرف سے آتا ہوتی ہے, سب کچھ ان کی طرف سے ملتا ہے. لہذا جب محبت بھی ان کے پاس مانگو گے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور احادیث طیبہ کے اندر ایسی دعائیں موجود ہیں جیسے اللہ من یسر حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اور بھی دعائیں ہیں, اب عربی میں یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن اردو میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کی محبت دل میں آ جائے گی. اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں کہتا کہ محبت نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اتنی محبت آ جائے کہ وہ محبت اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پر غالب آ جائے. اب حضرت کے الفاظ سن لو، تو کیا اس روح کے آخر میں حضرت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظیم دولت ہے، اور دولت بھی مفت کی ہے، اس میں نہ محنت ہے نہ مشقت. جب یہ دولت نصیب ہو جائے تو جو جائیں کامیابی حاصل ہو گئی، اس لیے ہر حال میں اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کو سما لینا اور رچا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دینا چاہیے، اور ہر سنت پر آنکھیں نچھاور کر دی جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق کیا مدد سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما، اپنے حبیب کی ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما. یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو اپنے ماں کی ماں سوا کو غالب فرما. یا اللہ غالب فرما. یا اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے دل میں اپنی محبت پیوست فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا باپ نے مردوں اور تھوڑے دعا کے واسطے کہا ہے، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.